رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ماہرین اسمبلی مجلس خبرگان کے ارکان سے خطاب۔ جمہوری اسلامی ایران میں ماہرین اسمبلی مجلس خبرگان کے الیکشن کے بعد نئے نمائندگان کے ساتھ یہ پہلا خطاب ہے۔ 7 مارچ 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين۔
آپ محترم حاضرین کو فردن فردن خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات کی توفیقات میں اضافے کا دعا گو ہوں۔ یاد کرنا چاہوں گا ان برادران اور احباب کو جو اس مجموعے کا حصہ ہوا کرتے تھے اور گزشتہ ایک سال میں دیار رحمت خداوندی کی سمت کوچ کر گئے ہیں۔ ان میں آخری فرد محترم آقائے امامی کاشانی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ خداوند عالم انشاءاللہ انہیں اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ محترم جناب بوشہری نے آپ حضرات کی جو باتیں نقل کیں بہت اچھی اور جامع نکات کی حامل تھیں۔ یقیناً در حقیقت وہ ساری چیزیں یا بیشتر چیزیں جو ایک ملک کے لیے، عہدے داران کے لیے اس اجلاس میں ہم سب کے لیے بیان کرنا ضروری ہیں، کہہ دی گئیں اور بیان کر دی گئی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اور عہدے داران کو توفیق دے کہ ان سفارشات پر انشاءاللہ عمل پیرا ہو سکے۔ ایک بات ماہ مبارک شعبان کے ان باقی بچے ایام کے تعلق سے عرض کروں، ماہ شعبان بشارتوں کا مہینہ ہے، مسرتوں کا مہینہ ہے، دلوں کی تطہیر اور دلوں کو نورانی بنانے کا مہینہ ہے۔ استغفار کے ذریعے، دعا کے ذریعے، مناجات کے ذریعے ماہ مبارک رمضان کی بے کراں اور لا متناہی برکتوں میں داخل ہونے کی آمادگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے انسان جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ بڑی خاص نوعیت کی چیزیں ہیں۔ حبلی قمال انقطاع لیک، حبلی قلباً یدنہی من کا شوق و لساناً یرفع الیک صدقہ۔ یہ التجائیں سراپا نورانیت ہیں، سراپا لطف، سراپا روحانیت۔ اس مہینے کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، ہمیں عرض کرنا چاہیے اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شہر شعبان واغفر لنا فیما بقی منہ۔ انشاءاللہ خداوند عالم مدد فرمائے کہ ان باقی ماندہ چند دنوں سے ہم قصب فیض کر سکیں، شاید اللہ تعالی ہم پر کوئی کرم فرمائی کر دے۔ اس سال بہمن کا مہینہ اور اسفند کا مہینہ اسلامی جمہوریت کی علامتوں کے دوسرے برسوں کی نسبت زیادہ ظہور کا مہینہ تھا۔ عشرہ فجر انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے موقع اور 11 فروری انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن کی پرجوش ریلیوں سے لے کر اس فن مہینے میں ہونے والے انتخابات تک اور ماہرین اسمبلی کی تشکیل تک، یہ سب نشانی اور علامتیں ہیں جو اسلامی جمہوریہ اور دینی جمہوریت سے نسبت رکھتی ہیں۔ لہٰذا میں اسلامی جمہوریت سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس خبرگان ماہرین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ماہرین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے، مجلس خبرگان سے گفتگو کرتے ہوئے اب ماہرین کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور چند باتیں مجلس شورا اسلامی ایران کی پارلیمنٹ کے بارے میں بیان کروں گا۔ یہ ہمارے آج کے موعظات کی فہرست ہے۔ اسلامی جمہوریہ کا موضوع، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کے وجود میں آنے کے عالمی اثرات ہوئے، ایک زلزلہ سا آ گیا۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح کا واقعہ تھا، یہ صرف ایک علاقائی واقعہ اور ایک ملک تک محدود رہنے والا واقعہ نہیں تھا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت اور پورے ملک میں ملت ایران کی بلند ہمتی، شجاعت اور قربانیاں ایسے واقعے پر منتج ہوئیں جن سے دنیا میں دو محاذ وجود میں آ گئے۔ ایک محاذ لبرل ڈیموکریسی کی روش پر چلنے والی جمہوری حکومتوں کا محاذ۔ میں اسے مکتب فکر کا نام نہیں دینا چاہتا۔ ایک محاذ یہ اور دوسرا محاذ دین و اسلام سے مربوط جمہوری محاذ، بلکہ دین سے اور اسلام سے نکلا ہوا، دین اور اسلام کے متن سے لیا ہوا نظام، جمہوری نظام۔ یہ دو محاذ وجود میں آ گئے، جبکہ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل سے قبل دو محاذوں کی یہ صورتحال نہیں تھی۔ یہ محاذ بندی ظاہر ہے کہ دونوں فریقوں کے لیے کچھ نتائج اور عواقب کا باعث بنی۔ ان دونوں محاذوں کے درمیان نااتفاقی فطری تھی۔ یہ نااتفاقی روز اول سے شروع ہو گئی۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نااتفاقی صرف دینی احکامات کی پابندی کے باعث ہے، کہ ایک فریق دینی احکام کا پابند ہے اور دوسرا فریق دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا اور کسی طرح کی پابندی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، البتہ ظاہری طور پر یہ چیز تھی، لیکن مخالفت اور نااتفاقی اور بسا اوقات مقابلہ آرائی کی وجہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ رائج مغربی ڈیموکریسی یہ محسوس کرنے لگی کہ یہ نیا نمونہ نظام جو سامنے آیا ہے، اس کے بنیادی مفادات اور آگے چل کر شاید اس کے پورے وجود کے مخالف ہو اور اس سے تضاد رکھتا ہو۔ اس نے یہ محسوس کیا، بلکہ شروع سے جب اسلامی جمہوریہ ایران وجود میں آئی، فریق مقابل کے اندر کم و بیش یہ احساس موجود تھا اور روز بروز اس میں شدت آتی گئی۔ یہ خیال جڑ پکڑتا گیا۔ یہ سنجیدہ مخالفت اور ٹکراؤ اس لیے ہے کہ لبرل ڈیموکریسی پر استوار نظام میں اور اس منطق اور اس روش کی بنیاد پر تشکیل پانے والی سرکاروں حکومتوں میں، ان کی شرکت میں اور ان کی سرشت میں استکباریت پائی جاتی ہے، جارحیت اور تعرض پایا جاتا ہے۔ استکباریت اسی معنی میں جو ہم اسلامی انقلاب کے دائرے میں سمجھتے ہیں، یعنی قوموں پر ظلم، جارحیت اور تعرض، یہ اس کی ماہیت کا حصہ ہے۔ ان حکومتوں اور سرکاروں کو کمزور اقوام اور کمزور ملکوں کے خلاف جارحیت اور تعرض میں اپنا سرمایہ، اپنی قوت اور اپنی بے لگام حاکمیت نظر آئی اور محسوس ہوئی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس دھڑے کے نعروں کی اوج کے زمانے میں، یعنی جمہوریت کے نعروں، آزادی کے نعروں اور انسانی حقوق کے نعروں کے اوج کے زمانے میں، اس کا اوج 19ویں صدی میں تھا، ان نعروں کے ساتھ ساتھ اس دھڑے کی زیادہ سے زیادہ استعماری سرگرمیاں اسی دور میں انجام پائیں، یعنی ایشیا میں ملکوں کو نو آبادیات میں تبدیل کرنا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں ملکوں پر استعماری قبضہ اسی 19ویں صدی میں اوج پر پہنچا، جس کا تھوڑا تسلسل 20ویں صدی میں بھی رہا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رونما ہوئیں، وہ نعرے بھی 19ویں صدی میں بلند ہوئے، اور یہ استعماری اور استکباری سرگرمیاں بھی جو ظلم اور قوموں کے حقوق کو نظر انداز کرنے سے جڑی ہوئی تھیں، وہ بھی ان نعروں کے ساتھ 19ویں صدی میں انجام دی گئی۔ ظاہر ہے وہاں روحانیت تو نہیں تھی، ظلم، سرکشی اور تجاوز کی زمین ہموار ہو گئی۔ جب کسی جماعت کے اندر اپنی طاقت کا احساس پیدا ہو جائے اور وہ ہندوستان جیسے ملک کی ثروت کو، دولت کو، جو اس زمانے میں دولت مند بھی تھا، صنعتوں کا مالک بھی تھا اور اس دور کی نسبت پیش رفتہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا تھا، اپنی طاقت اور اپنے دباؤ کے ذریعے حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے، اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کی دولت کو استعمال کرے، اپنی ثروت، اپنی طاقت اور اپنی توانائیوں میں اضافہ کرے، تو پھر ایسا کرنے سے کیوں رکے گی؟ جب روحانیت نہیں ہے تو پھر کون سی چیز اسے روک سکے گی؟ وہ ایسا کر سکتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ استعمار ایشیا کے بڑے حصے میں، مشرقی ایشیا میں، ہندوستان میں، ہندوستان کے ارد گرد کے ملکوں میں نظر آیا۔ یہ افریقہ میں ہوا، لاطینی امریکہ میں ہوا، اور ویسے شمالی امریکہ میں بھی یہ تھا، لیکن وہ اس سے پہلے بہت زیادہ جدوجہد کے ذریعے بڑی لڑائیاں کر کے خود کو نجات دلا چکے تھے، ورنہ استعمار وہاں بھی تھا۔ اس محاذ کی خاصیت ہی یہ ہے۔ اس کے مد مقابل محاذ جو دینی جمہوریت کی تشکیل کے بعد وجود میں آیا، اس کا سب سے اہم ایشو سب سے اہم مسئلہ انہی واقعات کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی ظلم کا مقابلہ، استکبار کا مقابلہ، جارحیت کا مقابلہ، یہ صورتحال ہے۔ یعنی اس حکومت کا اصلی طریقہ کار جو دین کی اساس پر اور اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، اس کے طریقہ کار کی بنیاد ہی ظالم کا مقابلہ اور ظلم سے لڑنا ہے، ظالم سے لڑنا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہی وجہ ہے کہ یہ مقابلہ آرائی، یہ دو طرفہ تصادم خود بخود پیدا ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو رونما ہوئی، البتہ اس کی تفصیلات کافی زیادہ ہیں، یعنی اس بارے میں بیان کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، اور ایک خصوصیت یہی استعمار ہے جو میں نے عرض کیا۔ اقتدار کے لیے بے پناہ جنگ افروزی اور خون روزی، اس نام نہال ڈیموکریٹک مگر روحانیت سے دور، دین سے دور، دینی مفاہیم سے بے بہرہ اور دینی معارف و دینی تعلیمات سے عاری حکومتوں کی خصوصیات میں ہے۔ خود یورپ میں ایسے تلخ واقعات بے کثرت ہوئے ہیں، لیکن جب غیر یورپیوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ سب آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، مگر انہیں فرصت کا وقت ملتا ہے تو ان میں آپسی اختلافات بہت سارے ابھرتے ہیں اور بہت کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اتفاق سے اسی 19ویں صدی میں یورپ میں جو مشکلات اور واقعات ہوئے، جنگیں، قتل عام، ایک دوسرے پر حملے، ظالمانہ فتوحات وغیرہ جیسے واقعات، ان کی بڑی تفصیلات ہیں، البتہ ان کا ہمارے امور سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بیان سے اور تفصیلات سے میں کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جن لوگوں سے مقابلہ آرائی ہے، وہ مقابلہ آرائی ظلم سے ہے، وہ مقابلہ آرائی استکبار سے ہے، وہ مقابلہ آرائی جارحیت سے ہے۔ یہ سوال نہ کیا جائے کہ آپ فلاں ملک کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، حکومتوں سے، قوموں سے اور ملکوں سے بذات خود ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، در حقیقت ہم ظلم کے مخالف ہیں، ظالم کے مخالف ہیں، استکبار کے مخالف ہیں، جارحیت کے مخالف ہیں، ان واقعات کے مخالف ہیں جن کا آپ آج غزہ میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک ملت، ایک سرزمین کی مالک قوم اپنے گھر میں، اپنی سرزمین کے اندر اس انداز سے بڑے مظالم کا نشانہ بنتی ہے۔ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے کنبے خاندان، ان کے مکانات، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی املاک نہایت بے رحمی کے ساتھ بڑی سنگ دلی سے ختم کر دی جاتی ہیں، ملیا میٹ کر دی جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں، اور تمام ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مخالفت نہیں کرتے، روکتے نہیں، بلکہ مدد بھی کر رہے ہیں، ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ مدد کر رہا ہے، برطانیہ مدد کر رہا ہے، بعض دیگر یورپی ممالک بھی مدد کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ جو چیز اسلامی جمہوریہ ایران کو مد مقابل فریق کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جن کی عقل بھی، عرف عام بھی، شریعت بھی، دین بھی اور انسانی ضمیر بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے مخالف ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالفت ان چیزوں سے ہے، مخالفت ان سب سے ہے، ورنہ قرآن کریم نے کفار کے سلسلے میں بھی فرمایا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ چنانچہ اگر کوئی کافر ہے جو اسلام میں لین دین کے لیے طے کیے گئے ضوابط کی پابندی کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لشکر اسلام جب اسی شانات کے علاقے کی سمت گیا اور ایسے علاقوں کو جو رومن سامراج کا، رومن استکبار کا حصہ تھے، فتح کر لیا گیا تو ان علاقوں میں آباد یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا، خوش آمدید، آپ کے عدل نے ہمیں نجات دلا دی۔ یعنی یہ صورتحال تھی، جب وہ کہیں پہنچتے تھے تو ان کا عدل اور انصاف پسندی نظر آتی تھی اور لوگ مشاہدہ کرتے تھے، وہ کافر کے ساتھ بھی اس طرح پیش آتے تھے۔ لہذا مسئلہ جارحیت، تجاوز، ظلم اور استعمار کا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے، تاکہ واضح ہو کہ ڈیموکریسی کے نام کے پیچھے، انسانی حقوق کے نام کے پیچھے، لبرلزم کے نام کے پیچھے خود کو چھپانے والی جمہوری حکومتوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کی محاذ آرائی اور محاذ بندی ان کے کاموں اور سرگرمیوں کے باطن کی وجہ سے ہے، چھپے ہوئے مقاصد کی وجہ سے ہے۔ ان کے کام اور عمل کی اصلی حقیقت ظلم، استکبار وغیرہ اس سے عبارت ہے۔ تو یہ پہلا نتیجہ ہے جو میں نے اس گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا نتیجہ جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم استکبار سے مقابلے کا پرچم ہمیشہ اپنے ہاتھ میں بلند رکھیں۔ خیال رکھیں کہ اسلامی جمہوریہ کسی بھی دور میں یہ موقع نہ دے کہ استکبار سے مقابلہ آرائی کا پرچم اس کے ہاتھ سے لے لیا جائے۔ ہمیں پیش قدم رہنا چاہیے، پیش رہنا چاہیے، اس پرچم کو روز بروز زیادہ وسیع اور زیادہ بلند کرنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ ہم نو بہ نو وجود میں آنے والی اپنی نسلوں کے لیے اس حقیقت کو واضح کرتے جائیں، ہمارے نوجوان کو معلوم ہو، موجودہ نسل کے نوجوانوں کو اور آئندہ آنے والی نوجوان نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی روش کار کیا ہے، یہ مزاحمت کیا ہے، یہ مقاومت کیا ہے۔ البتہ 4 عشروں سے زیادہ کی اسلامی جمہوریہ ایران کی جو عمر گزری ہے، اس دوران ہم علاقے میں اور دنیا میں کامیاب رہے کہ اسلامی جمہوریہ کے بارے میں اس تصور کو، اس محاذ کو اور اس رجحان کو عالم انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہماری پہلی عرضداشت ہے۔ مجلس خبرگان ماہرین اسمبلی کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ مجلس خبرگان ماہرین اسمبلی کے دوش پر، کندھوں پر در حقیقت بہت اہم ذمہ داری ہے۔ یہ رہبر انقلاب کا انتخاب اور رہبر انقلاب کے اندر لیاقت موجود رہنے کی نگرانی انتہائی اہم کاموں میں سے ایک ہے۔ یعنی اسلامی جمہوریہ کے اندر ایرانی معاشرے کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں شاید یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ماہرین اسمبلی چننے اور انتخاب کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ اسلامی جمہوریہ کے پائیدار اصولوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی رہبر انقلاب کا انتخاب مستقل اصولوں کو ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ میں وہ اصول مسلمات اور دائمی ضوابط کا حصہ ہیں۔ ہمارے یہاں 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں، دائمی احکام اور تبدیل ہونے والے احکام۔ اسلام میں بھی ثانوی عناوین کے تحت کچھ احکام ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں، اسلامی جمہوریہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بعض احکام الگ الگ تقاضوں کی بنیاد پر تبدیل ہو جاتے ہیں، خود آئین میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 44 میں کچھ چیزیں اس دفعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں موجود ہیں، کچھ دائمی اصول ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، آئین میں اس طرح کے اصول تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانوں میں یہ اصول تلاش کیے جا سکتے ہیں، اسلامی معارف اور تعلیمات میں بھی ایسے اصول دیکھے جا سکتے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جیسے عدل قائم کرنا، جیسے کرپشن کے خلاف لڑائی، جیسے معاشرے میں اسلامی معرفت کی سطح کو بلند کرنا اور اسلامی عمل کی سطح کو بہتر بنانا۔ یہ دائمی اصول ہیں جو بدل نہیں سکتے۔ یہ اس حقیر کی طرف سے انتباہات اور نصیحتیں ہیں ان کے لیے جو اس عرصے میں ماہرین اسمبلی مجلس خبرگان میں موجود ہیں اور فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ ہر نئی پارلیمنٹ نئی امیدوار اور نئی توقعات کی حامل ہوتی ہے۔ جب کوئی نئی پارلیمنٹ تشکیل پاتی ہے تو اس کے ساتھ نئی امیدیں بھی پیدا ہوتی ہیں، نئے افق بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ نئی پارلیمنٹ میں نئے نمائندے آتے ہیں، ان کے ساتھ گزشتہ دور یا گزشتہ ادوار کے بھی کچھ ارکان پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی آمیزش ہے، بہت اچھا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں جدت عمل بھی ہے، اس میں نئی پہل بھی ہے اور اس میں تجربہ بھی ہے۔ سابقہ کامیاب تجربات سے استفادہ کرتے ہیں اور جدت عملی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر نئی پارلیمنٹ کی تشکیل سے ملک کو قیمتی سرمایہ حاصل ہوتا ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تازہ خون کی طرح ملک کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی رگوں میں دوڑتا ہے اور انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ ایک شیریں واقعہ ہے، البتہ اس شیریں واقعے کو تلخی میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ دنیا کے تمام شیریں حقائق کی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عوامل ہوتے ہیں جو اس حلاوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس مٹھاس کو کڑوا کر سکتے ہیں. میں نے یہاں نوٹ کیا ہے وہ چیزیں جو نئی پارلیمنٹ کی شیرینی کو نابود کر سکتی ہیں. اختلاف پیدا کرنے والی باتیں کرنا ہے, تنازعہ پیدا کرنا, دشمن کو پسند آنے والے جھگڑے ہیں. نئی پارلیمنٹ کی مٹھاس کو اس طرح کی چیزیں ختم کر سکتی ہیں. بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے, بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نئی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہی عرصے میں تشکیل پائے گی, ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ نئی پارلیمان کی تشکیل کی حلاوت کو ضائع نہ ہونے دیں, تلخی پیدا نہ کریں. اگر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ عوام میں کڑواہٹ پھیل جائے گی, ملک کا سیاسی ماحول تلخی میں بدل جائے گا. جبکہ انتخابات, نئی پارلیمان کی تشکیل اور نئے افراد کی آمد وغیرہ, ان سب سے سیاسی فضا فطری طور پر تازگی کی فضا ہے. یہ سب ختم ہو جائے گی, یہ اس کا پہلا اثر ہوگا. اور اس کا اگلا اثر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کارکردگی متاثر ہو جائے گی. یعنی جب مجلس شورا اسلامی پارلیمان جھگڑے, تنازع, مقابلہ رائے اور گناگو محاذ بندیوں کا شکار ہو گئی تو فطری طور پر اپنے اصلی کاموں سے پیچھے رہ جائے گی. محاذ بندی اور اشیا کشی ان کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کر دے گی. لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسلامی جمہوریت ہے. یہ اسلامی کا عنوان بڑی اہمیت رکھتا ہے, یہ صرف سیاسی شعبے تک کام نہیں کرتا. یعنی اسلامی ہونا اور اسلامی جمہوریہ ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک سیاسی نظام کا نمونہ پیش کر دیا ہے, بے شک یہ کام بہت اہم کام کا حصہ ہے, لیکن ماجرا صرف اتنا ہی نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ کا ایک اساسی اشاریہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عہدیداران اور کارکنان پابند شریعت ہو, حلال, حرام, دروغ گوئی, غیبت, تہمت وغیرہ جیسی چیزوں کا خیال رکھیں, کرپشن سے دور ہوں. جس طرح ہمیں اپنی ذاتی امور میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے, تقوی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے, حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے, سیاسی میدان میں اور سیاسی کاموں میں بھی بالکل اسی طرح یہ چیز اہم ہے. حرام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, اسے سب سے اوپر رکھنا چاہیے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, لولا التقا لکنت ادھ العرب. تقوی انسان کو بہت سے کاموں سے روک دیتا ہے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان خطوط میں اور ان فرامین میں جو آپ نے نہج البلاغہ میں اپنے گورنروں کو دیے ہیں, ان میں سے بعض میں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب میں, لیکن ان میں سے بہت سو میں بات کا آغاز اس طرح ہوتا ہے, کتابی الی فلان امرہ بتقوی اللہ. پہلی ہی سفارش میں امرہ بتقوی اللہ مالک اشتر کے بارے میں اور مالک اشتر کے لیے جاری کیے گئے حکم اور معروف فرمان میں آپ فرماتے ہیں, امرہ بتقوی اللہ و ایثار طاعتہ. یعنی امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس طرح تاکید فرماتے ہیں, یا انطلق الی تقوی اللہ, تقوی الہی کی سفارش کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ سیاسی امور میں, سیاسی طرز عمل میں, سیاسی گروہ بندی میں ظاہر ہے فکر کے تنوع کی وجہ سے ایک طرح کی گروہ بندی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ شرعی طور پر حرام چیزوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کرے. اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ کاموں کے نتائج بھی پسندیدہ ہوں گے اور مطلوب ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کاموں میں برکت دے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم بیان کرنے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے, اور سننے والوں کو بھی انشاءاللہ توفیق دے کہ ان باتوں کا ان کے دل پر اثر ہو اور ہم شریف فریضے کے مطابق اپنے کاموں کو اور اپنے فرائض کو انجام دے سکیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.